السلام علیکم خواتین و حضرات، محترم جناب جاوید احمد غامدی صاحب کے ساتھ کچھ سوالوں، کچھ تجزیوں اور کچھ تبصروں کو لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. میرا نام وقاص خان ہے، میرے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر عرفان شہزاد صاحب اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے محترم نعیم بلوچ صاحب. تو شروع کرتے ہیں محترم جناب جاوید احمد غامدی صاحب کے ساتھ اس پروگرام کو، ان کا تجزیہ اور ان کا زاویہ جاننے کے لیے. غامدی صاحب، یہ پوچھنا تھا کہ سیاست کیا ہے، ہم سیاست کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں، یا سیاست انسانی تہذیب میں اور انسانی زندگی میں کہاں سے داخل ہوتی ہے، اس کا کچھ پس منظر اگر آپ ہمیں بتا سکیں تو.
انسان کو جب بحثیت انسان آپ مطالعہ کرتے ہیں تو جو سب سے بڑا حادثہ اس کے ساتھ ہوا ہے، حادثہ میں واوین میں استعمال کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے ارادے اور اختیار کی نعمت دے کے بھیج دی ہے. اس کو آپ نعمت بھی کہہ سکتے ہیں، حزامت بھی کہہ سکتے ہیں. چنانچہ سورہ احزاب کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ یہ ارادہ اور اختیار اتنی بڑی چیز ہے کہ ہم نے جب اس کو پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ بھی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوئے، انسان نے اس کو اٹھا لیا. ارادہ اور اختیار جہاں پایا جائے گا وہاں اس کا سوء استعمال بھی ہوگا، یہ اس کی فطرت ہے. فرشتوں نے جو بھی پہلا مکالمہ کیا ہے وہ بھی اسی کا اطلاق ہے. انہوں نے سب سے پہلا سوال یہ اٹھایا کہ جب آپ ارادہ اور اختیار دے کے اور پھر زمین کا اقتدار دے کے ایک ہستی کو پیدا کر رہے ہیں تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ فساد برپا ہو جائے گا اور ایک دوسرے کا خون بہے گا. تو یہ ارادے اور اختیار کے سوء استعمال کو روکنے کے لیے انسان کو بالکل ابتدائی سے ایک نظم کی ضرورت پڑ گئی ہے. یہ نظم کسی نہ کسی درجے میں اس زمانے میں بھی وجود میں لانا پڑا ہے جب انسان ابھی ہنٹر اور گیدرز کی زندگی بسر کر رہا تھا، کوئی پھل درختوں سے توڑ لیے کھا لیے، کسی جانور کو مار لیا اس کو پکا لیا، اس زمانے ہی سے یہ ابتدا ہو گئی. تو پہلے ایک چھوٹی سی برادری کا، پھر آہستہ آہستہ قبیلے کا نظم وجود میں آنے لگ گیا. جب بھی کوئی اس طرح کا نظم وجود میں آئے گا یا کوئی ادارہ ہوگا تو اب یہ نظم یا یہ ادارہ یہ تنظیم کا تقاضا کرتا ہے.
ٹھیک ہے،
تو معاشرے کی سیاسی تنظیم سے ریاست وجود میں آتی ہے.
ٹھیک،
اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ انسان کے ارادے اور اختیار کے سوئے استعمال سے جو چیز پیدا ہوئی، جب ہم نے اس کا ازالہ کرنا چاہا اور اس ازالے کے لیے ایک عمل کی ابتدا ہوئی، تو اب یہ سارا عمل اپنی ابتدا سے لے کر موجودہ زمانے کی منظم ریاست، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ریاست کے عالمی نظم تک، یہ سیاست ہے.
تو یہ جو آپ نے سوئے استعمال، ارادے کے سوئے استعمال کی قید لگائی ہے، تو کیا اس سے یوں لگتا ہے کہ سیاست یا نظم معاشرت جو بھی ہوگی وہ ڈیوائن ہوگی، الوہی ہوگی؟ کیونکہ سوئے استعمال، کون سا ارادہ ٹھیک ہے کون سا ارادہ غلط ہے، اس کا فیصلہ عمومی طور پر انسان کریں گے، جس طرح کی اسے کہا جاتا ہے کہ ایک سیکولر سٹیٹ ہونی چاہیے، سیکولر سیٹ اپ ہونا چاہیے،
نہیں، نہیں،
یا یہ کوئی الوہی ہونا چاہیے؟
ہر حال میں انسان کرے گا، یہ مسئلہ ہی انسان کو پیدا ہوا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کسی وقت رہنمائی فرما دیں وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن یہ مسئلہ مجھے پیدا ہوا ہے. اور انسان ہمیشہ یہی کرتا ہے کہ جو مسئلہ اس کو پیدا ہوتا ہے اس کا حل نکالنے کی کوشش کرتا ہے. اسے بھوک لگی، اس نے اس کا حل نکالنے کی کوشش کری، اس کے اندر جنس کی جبلت تھی، اس نے اس کا حل نکالنے کی کوشش کی. اسی طریقے سے ہر انسان کے اندر تفوق اور برتری کی ایک جبلت کام کرتی ہے، اس کے ذریعے سے بہت سے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں. تو جب دیکھا گیا کہ رہ رہے تھے بہت اطمینان کے ساتھ، زندگی بسر کر رہے تھے، کسی ایک آدمی کو کچھ سوج گئی، کوئی کسی پر اشوار ہو گیا، کسی پر کوئی چیز چھیننے کا کوئی دائیا پیدا ہو گیا، تو اس کو روکنے کے لیے آپ کو نظم کی ضرورت پڑ جاتی ہے. یعنی اب کیا کیا جائے؟ اگر تو سارے لوگ اعلیٰ اخلاقی اصولوں پر زندگی بسر کر رہے ہوں، کہیں تجاوز کا کوئی امکان نہ ہو، جو حدود متعین ہیں انسانی فطرت کے اندر، جن کا شعور ہمارے اندر ہے، ہم ان کی خلاف ورزی کبھی نہ کریں، لیکن کرتے ہیں. جب کرتے ہیں تو پھر یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اب کوئی نظم پیدا کی ضرورت ہمارے اندر سے اٹھی ہے. یہ بالکل اسی طرح کا عرض ہے جس طریقے کا عرض ہمارے لیے اپنی دوسری جبلتوں کی تسکین کے لیے پیدا ہوتا ہے. یعنی یہ کوئی الوہی چیز نہیں ہے کہ آسمان سے ایک سیاسی نظم بنا کر ڈال دیا گیا ہے. جو خاندان کا ادارہ ہے، اس کے بارے میں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم کے نتیجے میں ناگزیر ہو گیا. یعنی اگر وہ فیصلہ کر لیتے کہ جو انہوں نے مخلوقات پیدا کرنی ہیں، ان مخلوقات کو پیدا کرنے کا یہ طریقہ نہیں اختیار کریں گے جو اب انہوں نے اختیار کیے، یا مثال کے طور پر انسان کے لیے یہ طریقہ نہیں اختیار کریں گے، آپ درختوں سے توڑ کے بچے لے آئیں گے، مسئلہ پیدا نہ ہوتا. تو مسئلہ پہلے ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے. اب اس کا یا تو وہ مسئلہ ایسا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنی اسکیم کے تحت حل کرتے ہیں, تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں تو ایک نظام خود اللہ ہی بنائیں گے تو کچھ ہوگا, ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. لیکن جب مسئلہ ہمارے اندر سے پیدا ہوا, تو اسی وجہ سے آپ ریاست کے ادارے کو اگر دیکھیں تو وہ مختلف شکلوں میں دنیا میں پیدا ہوا ہے, یعنی اس کی کوئی ایک متعین صورت نہیں ہے. تو اپنی ذات میں تو یہ جتنا عمل ہے یہ ایسے ہی ہے جس طرح سے آپ معیشت کی جدوجہد کرتے ہیں, کارخانے بناتے ہیں, جس طرح آپ پہیہ ایجاد کرتے ہیں, آپ نے کھیتی باڑی کرنی شروع کر دی, اس کا عرش تو اللہ تعالیٰ ہی نے رکھا ہوا ہے اندر. اس کے دائیات بھی اللہ ہی کے پیدا کرتا ہے, ان کی تسکین کا جذبہ بھی اللہ ہی کا پیدا کرتا ہے, وہ عقل بھی اسی خدا کی دی ہوئی ہے جس سے آپ اس کا حل تلاش کرتے ہیں. لیکن یہ کوئی الوہی منصوبہ اس لحاظ سے نہیں ہوتا کہ آسمان سے بتایا جائے گا کہ از راہ کرم آپ ایک ریاست بنا لیں, آپ ایک قبیلہ بنا لیں, یہ چیز نہیں ہے. چنانچہ جب قرآن مجید نے اس کو بیان کیا تو وہاں پر بھی اس کو فطرت کے اظہار ہی کے اسلوب میں بیان کیا ہے, وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. یعنی جس طریقے سے میرے اندر بھوک کا ظہور ہونا ہے اور میں نے تگ و دو کرنی ہے کہ مجھے اسے مٹانا ہے, میرے اندر حصے ذائقہ رکھی گئی ہے, میں تگ و دو کروں گا کہ میں اس کی تسکین کروں. بالکل اسی طرح سوء استعمال سے پیدا ہونے والے مسائل میرے مسائل ہیں, میں نے ان کو حل کرنے کے طریقے نکالنے ہیں.
یہ بات کہ ریاست کا یا سیاست کا جو نظم ہوگا وہ الوہی نہیں ہے, اس کے لیے کوئی اصول, کچھ خاص اخلاقی اقدار وغیرہ یہ تو ممکن ہیں کہ وہ آپ مذہب سے بھی لے سکیں یا کسی بھی ڈیوائن, کسی بھی الوہی تعلیم سے لے سکیں, لیکن اس کا ضبط جو ہوگا, اس کا جو ترتیب ہوگی وہ خدا کی طرف سے تیار شدہ حالت میں نازل نہیں کی گئی. اس میں
یہ تو کسی معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا, یعنی
نہیں, مذہب میں تو ہے نا کہ مذہب آپ نے اس طریقے سے زندگی گزارنی ہے, یہ والی عبادات کرنی ہے یا یہ جائز ہے.
کل مذہب جتنا بھی مذہب ہے ظاہر ہے کہ اس کے پورے کانٹینٹ کو اگر سامنے رکھیں تو اس کا وہ حصہ ہی زیادہ منظم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, جو اللہ اور بندے کے تعلق کی تنظیم کرتا ہے, جس کو ہم عبادات سے تعبیر کرتے ہیں. اس لیے کہ وہاں ہمارے اندر عبادت کا عرج یا پرستش کا عرج تو پیدا ہو جاتا ہے, لیکن اس کی تسکین کیسے کرنی ہے اس کے دنیوی ذرائع موجود نہیں ہوتے. تو اس لیے وہاں تو یہ ضرورت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی پوری تنظیم کر دے. باقی معاملات میں تو مذہب کی رہنمائی ہے ہی اس طرح کی.
میں انٹرپٹ کر رہا ہوں, لیکن یہ بہت خوبصورت انداز ہے کہ بندے اور انسان کے تعلق کو بیان کرنے کے لیے, اس کی تفصیلات مہیا کرنے کے لیے مذہب آتا ہے. لیکن یہ جو ہمارے ہاں معروف ہے کہ ایک حقوق اللہ ہوتے ہیں اور ایک حقوق الناس ہوتے ہیں, تو وہ جو خدا اور بندے کا تعلق ہے اس کے لیے تو مذہب نے تفصیلات فراہم کر دی, تو بندے کا بندے کے ساتھ جو تعلق ہے اس کے لیے تفصیلات نہیں ہیں.
وہاں اپروچ دوسرا ہے, وہاں یہ ہے کہ آپ ان تعلقات کی تنظیم کریں گے, آپ کا اپنا عرج, آپ کا اپنا دائیہ اس کے لیے مسائل پیدا کرے گا, آپ اس کا حل نکالیں گے, آپ کو کسی مقام پر کوئی دورہ پیدا ہو جائے گا, اس میں اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتے ہیں. یعنی وہاں رہنمائی محدود ہے, عبادات کا ایک پورا نظم بنا کے آپ کو دیا جاتا ہے, آپ نے روزہ ایسے رکھنا ہے, آپ نے نماز ایسے پڑھنی ہے, آپ نے حج ایسے کرنا ہے. یہاں ایک نظم پروردگار کی طرف سے بنایا جاتا ہے, کیونکہ انسان کا تجربہ بھی یہ بتاتا ہے کہ جب وہ خود اس معاملے میں نکلا تو اس نے اپنے لیے بڑے مسائل پیدا کر لیے. لیکن یہ جو دوسرا دائرہ ہے, جس کو آپ حقوق العباد کا دائرہ کہیں یا آپ سیاست, معیشت, معاشرت کا دائرہ کہیں, اس میں اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کی نوعیت بہت محدود ہے. یعنی وہ کون سا دورہ ہے کہ جہاں ہمارے لیے خود راستہ تلاش کرنا ممکن نہیں رہا, یا اگر کریں گے تو بڑی غلطی کریں گے, تو وہاں اللہ رہنمائی فرما دیتے ہیں.
آپ کی بات سے جو چیز سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ انسان ہی انسان کے اوپر حاکم بھی ہوں گے نظم کی مجبوری کے تحت. تو پھر یہ جو خدا کی حاکمیت کا تصور ہے وہ یہاں اس سارے سینیریو میں کہاں سٹینڈ کرتا ہے؟
خدا کی حاکمیت تو پوری کائنات پر قائم ہے, وہ بنیادی طور پر تکوینی حاکمیت ہے, یعنی اس کائنات کا خالق ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کرتے ہیں تو سورہ ناس میں تین صفات سے کرتے ہیں, قل اعوذ برب الناس, ملک الناس, الہ الناس. تو اللہ کا الہ ہونا یہ بھی اپنی جگہ ایک اہم چیز ہے, اور اس کا بادشاہ ہونا بھی ایک اہم چیز ہے, یعنی وہ اس کائنات کا بادشاہ ہے, وہ رب بھی ہے, آقا بھی ہے, پال رہا ہے, پرورش کر رہا ہے, ہماری پرداخت کر رہا ہے, اور اس کے لازمی نتیجے کے طور پر وہی ہے کہ جس کو معبود ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ وہ اس کائنات کا نظم بھی چلا رہا ہے. دوسری جگہ اسی کو اس طرح بیان کیا کہ الا لہ الخلق والامر، یعنی اس نے صرف انسانوں کو پیدا ہی نہیں کیا یا اس کائنات کو پیدا ہی نہیں کیا، وہ اس کا نظم بھی اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہے. تو یہ تکوینی نظم ہے جس کو قرآن بیان کر رہا ہے، اس کا اس حاکمیت سے کوئی تعلق نہیں ہے جو اس دنیا میں ہم قائم کرتے ہیں.
تو یہ حاکمیت خداوندی کا کانسیپٹ کہاں سے آیا؟
یہ بنیادی طور پر ایک سیاسی بحث سے پیدا ہوا ہے. یعنی یہ بات کہ حاکمیت کو ناقابل تقسیم ہونا چاہیے، اس سے غلطی کا صدور نہیں ہونا چاہیے، یہ کچھ سیاسی تصورات تھے جو 20ویں صدی میں زیر بحث آئے بعض مفکرین کے ہاں. تو ہم نے اس کے جواب میں حاکمیت الہیہ کا تصور پیش کر دیا. دو اصطلاحات ہمارے ہاں بہت غلط سمجھی گئی ہیں، ایک حاکمیت الہیہ، ایک حکومت الہیہ. دونوں اصطلاحات کو بہت غلط سمجھا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کی تکوینی حاکمیت وہ قائم ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ کی تشریعی حاکمیت جس کو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس کائنات کے پروردگار نے اس کائنات کا نظم قائم کیا ہے، تو وہ حکم بھی دیتا ہے. کس کو دیتا ہے؟ مجھے دیتا ہے. تو میں بحثیت انسان جب اس حکم کو مان لیتا ہوں تو ظاہر ہے کہ میری زندگی کے ہر شعبے میں اس کا ظہور ہوتا ہے. بحثیت باپ بھی ہوتا ہے، بحثیت شوہر بھی ہوتا ہے، کاروباری آدمی کی حیثیت سے بھی ہوتا ہے، اور میں اگر حکمران ہوں تو وہاں بھی ہوگا، پارلیمنٹ میں بیٹھوں گا تو وہاں بھی ہوگا. تو وہ میرے باطن سے اس کا ظہور ہوگا. میں اگر اس کو اپنا پروردگار مانتا ہوں تو میرے رویے اور ہوں گے، میں نہیں مانتا تو میرے رویے اور ہوں گے. تو انسان ایک نظریاتی مخلوق ہے. اپنی ذات میں ریاست یا کوئی نظم جو آپ قائم کر رہے ہوتے ہیں، یہ کوئی مخلوق نہیں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست کوئی حکم دینا ہے، یا اس کو مسلمان ہونا ہے، یا اس کو کوئی کسی حاکمیت کو تسلیم کرنا ہے. وہ تو اپنی ذات میں کوئی شخص ہی نہیں ہے کہ اس کو مانا جائے. وہ ایک نظم ہے جو ہم نے قائم کیا ہے. قائم کرنے والے لوگ انسان ہیں. انسان کسی نظریے کے ماننے والے ہو سکتے ہیں، کسی مذہب کے ماننے والے ہو سکتے ہیں. ان کی زندگی میں اس کا ظہور ہوگا. آپ دیکھیں، آپ نے قانون بنانا ہے، آپ کا کوئی مذہب نہیں، تب بھی کوئی عرف، کوئی رواج، یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یعنی ایک لمبے عرصے سے انسان ایک چیز کے عادی ہو گئے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا اسی کو قانون بنا لیتے ہیں. تو میرے وجود کا ظہور ہوتا ہے نظم میں، جو بھی میں قائم کرتا ہوں.
تو یہ مغالطہ کیسے پیدا ہوا کہ اس وقت مسلم کمیونٹیز میں، مسلمان سوسائٹیز میں اوور آل سیکولر لفظ ریاست کے لیے، اسٹیٹ کے لیے یوز کرتے ہی یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ شخص تو بالکل قرآن کے مخالف ہے، بالکل خدا کی نہیں مانتا، خدا کو نہیں مانتا. اور اس تصور کے خلاف یا اس تصور کو واضح کرنے کے لیے بھی جو لوگ کوشش کرتے ہیں تو انہیں بھی بالکل مذہب سے دور، خدا کا مخالف بنا دیا جاتا ہے. تو اس قدر گہری جڑیں کیوں اس کی محسوس ہوتی ہیں، کہاں سے یہ؟
جس طریقے سے اسلام کو پیش کرنے والوں نے اس کو ایک سیاسی تعبیر دے دی، اور اس سیاسی تعبیر میں یہاں تک چلے گئے کہ یہ جو ہم حکومت قائم کریں گے، یہ حکومت الہیہ ہوگی، یعنی یہ خدا کی حکومت ہوگی. درحالے کہ ہم جیسے گناہ گار لوگ، عام بندے، معلوم نہیں رائے صحیح ہے، معلوم نہیں غلط ہے، وہ حکومت کر رہے ہوں گے، لیکن وہ حکومت الہیہ ہوگی. حکومت الہیہ در حقیقت جس وقت اللہ کا رسول دنیا پر موجود ہوتا ہے اور اللہ براہ راست اس کے ذریعے سے حکومت کرتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے. اس کا تعلق کسی شریعت پر مبنی حکومت سے نہیں ہے. تو جس طرح اس اصطلاح کو غلط استعمال کیا اور اس کے نتیجے میں ایک سیاسی اسلام وجود میں آیا، اسی طرح بہت معذرت کے ساتھ سیکولرزم کے علمبرداروں نے بھی ایک بڑی بنیادی غلطی کی ہے. وہ انسان کے جمہوری حق کے اظہار پر قدغن لگانا ہے. چنانچہ آپ دیکھیے کہ سیکولرزم کا ظہور جہاں پر اس فارم میں ہوا جو حقیقی ہے، تو آپ ترکی اور فرانس کی مثال لیجئے، وہاں پہ بالکل اسی طرح آیا جس طرح کہ ایک مذہب آتا ہے. تو ظاہر ہے کہ جب وہ مذہب کے طور پر آیا تو ایک مقابل کی قوت بنے گا، مقابل کی قوت بنے گا تو اب وہ مذہب یا مذہب کی علامتیں ان کو اس نے ہدف تنقید بنانا شروع کر دیا. اگر یہ سادہ اصول اختیار کر دیا جاتا کہ ریاست انسانوں کا بنایا ہوا ایک ادارہ ہے، اس ادارے میں کوئی بھی قوم ایک نظم پیدا کرتی ہے، اس نظم میں جو ان کا نظریہ ہے، جو ان کے خیالات ہیں، ان کا ظہور ہونا ہے، اس ظہور کے حدود یہ ہیں. اگر تو بات یہاں تک رہتی تو بالکل ٹھیک تھی. انہوں نے آگے بڑھ کر یہ کہا کہ نہیں، فلاں اور فلاں چیزوں پر ہم پابندی لگائیں گے. اب مثلاً 70 سال ترکی میں ضائع ہو گئے کہ عورت اسکارف پہن کے یونیورسٹی میں آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ بھی ایک مذہب ہے. اس وجہ سے میں نے ایک موقع کے اوپر یہ کہا تھا کہ جس طرح اسلامزم ایک ازم ہے، بالکل اسی طریقے سے سیکولرزم بھی ایک ازم ہے. اور ہر نظریاتی ریاست، ہر ازم ایک نظریہ ہے، ہر نظریاتی ریاست استبدادی ہوتی ہے. یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ نہ ہو. جب اپنی وہ ٹرو اسپرٹ میں آئے گی تو استبدادی ہو جائے گی. تو یہ غلطی خود ان لوگوں کی, اگر وہ سادہ جگہ پر کھڑے ہوتے اور یہ کہتے کہ بھائی معاشرے کا ایک نظم قائم کیا گیا ہے, اس معاملے میں آپ کسی مذہبی تعبیر کو مت لائیے, لوگ ہیں, لوگوں نے بیٹھ کے قانون سازی کرنی ہے, اکثریت کی رائے فیصلہ کن ہونی ہے, وہ دیکھیں گے کہ ان کو کیا فیصلہ کرنا ہے. تو جمہوری فیصلوں کو قبول کیا جاتا تو جمہوریت آگے بڑھتی. یہ کشمکش جو پچھلے پورے 100 سال پر محیط ہو گئی ہے اسلامزم اور سیکولرزم کی, یہ دونوں کے نظریاتی استبداد سے ہوئی ہے.
ٹھیک ہے, تو اس سے پہلے ریاستیں اور سیاست مذہبی یا غیر مذہبی میں تقسیم ہوتی رہی, یا تھیوکریسی رہی ہے یا منارکیز جو رہی ہیں, ان کا وہاں پر مذہب کا کیا کردار رہا ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے, یہ سوال جہاں سے پیدا ہو رہا ہے, یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جب ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ڈفرینٹ ایراز میں اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ کبھی کوئی ایک مذہب حاکم رہا ہے, کبھی کہیں پہ کوئی دوسرا مذہب حاکم رہا ہے, کہیں پہ کبھی کوئی تیسرا مذہب حاکم رہا ہے. تو ایونچولی یہ جو نئی تعبیر یا نئے علوم, نئے سیاسی تعبیرات جب سامنے آئی ہیں تو مختلف مذاہب کے لوگوں نے اپنی وہ جو ان کی ایک گلوریس پاس تھا اور پیچھے کی ان کی ماضی کی ان کی جو بڑی بڑی حکومتیں وغیرہ تھیں, طاقتیں تھیں, ان کو دوبارہ اثر نو سامنے لانے کی یا اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش یا چاہت کے اندر انہوں نے اس سے ایک ابا اور اس کے اگینسٹ ایک بڑی جو ہے نا وہ کوشش اور جد وجہد شروع ہوئی. تو کیا یہ جو مذاہب پچھلی جو حکومتیں تھیں وہ مذہبی ہوتی تھیں, اب یہ نئی چیز آئی ہے یا نہیں؟ تاریخ میں انسان میں ہمیشہ, جیسے آپ نے شروع میں بتایا کہ سیاست تو انسان کے انسان سے متعلق مسائل سے شروع ہوتی ہے, تو اس کا نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے کہ تاریخ میں کہیں پر بھی یہ مذہب درمیان میں نہیں آنا چاہیے, یا اگر آنا چاہیے تو وہ غلط ہو, یا کیا کس طریقے؟
مذہب کبھی درمیان میں نہیں آیا. اصل میں انسان نے جس وقت اپنی سیاسی تنظیم کی ضرورت محسوس کی تو نظم قائم کرنا ایک ضرورت کے تحت ناگزیر ہو گیا. جب نظم قائم کرنا ناگزیر ہو گیا تو انسان کے اندر جس طرح بنیادی جبلتیں تین ہی ہیں نا, یعنی یہ بھوک ہے جس کو کارل مارکس نے اپنی تمام تعلیمات کا ہدف بنایا, یا جنس ہے جس کو فرائیڈ نے ایک بنیادی جبلت کے طور پر پیش کیا, یا تفوق اور برتری کی جبلت ہے جس پر ایڈلر کو اصرار تھا کہ یہی اصل میں وہ جبلت ہے جو آپ کے سارے وجود کو کنٹرول کرتی ہے. تو یہ جو تفوق اور برتری کی جبلت ہے یہ محرک بنتی ہے کہ میں دوسروں کے اوپر اپنی برتری قائم کروں. اچھا, بعض اوقات اس کا سبب ضرورتیں بنتی ہیں اور بعض اوقات محض اس جبلت کی تسکین اس کے نتیجے میں فاتحین پیدا ہونا شروع ہوئے. فاتحین جب پیدا ہوئے تو پہلی مرتبہ, یعنی ایک جمہوری سا نظم تھا, اگر آپ قدیم تاریخ کا مطالعہ کریں تو پہلی مرتبہ فاتحین نے حاکم اور محکوم کا تعلق پیدا کر دیا. یعنی قبیلے کے لوگوں نے مل کے ایک آدمی کے سر پر تاج رکھ دیا, انہوں نے کہا جی آپ ہمارے سردار ہیں, آپ ہمارے شیخ ہیں. تو یہ تو نہیں کہہ سکتے آپ کے کوئی انتخابات ہوتے تھے, لیکن وہ اپنی نیچر, اپنی فطرت کے لحاظ سے ایک جمہوری سا نظم تھا. اس کے بعد جب فاتحین آگے بڑھے تو اب ظاہر ہے کہ بھائی میں نے یہ ملک فتح کیا. یعنی بابر نے اگر لودھی کو, ابراہیم لودھی کو شکست دی ہے پانی پت میں, تو اب یہ میرا حق ہے کہ میں یہاں حکومت کروں. تو حاکم اور محکوم کا تعلق اس سے پیدا ہوا. حاکم اور محکوم کا تعلق جب پیدا ہوگا تو جو شخص حاکم ہے یا جو خاندان حاکم ہے اس کے کوئی رواج ہیں, اس کے کوئی رسوم ہیں, اس کے کوئی آداب زندگی ہیں, اس کا کوئی مذہب ہے, وہ آپ سے آپ برتری کے مقام پر آ جائے گا. تو در حقیقت یہ جتنی آپ کو قدیم سلطنتیں ملتی ہیں اس میں یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ ریاست کا مذہب کیا ہوگا, اس میں فیصلہ تلوار نے کیا کہ حکومت کس کی ہوگی. جس کی ہوگی وہی سب کا مذہب ہوگا. اچھا, اس میں پھر یہ ہے کہ بعض لوگ تو اس مزاج کے تھے کہ انہوں نے جبر نہیں کیا, لیکن بعض لوگوں کے اوپر یہ خط بھی سوار ہو جاتا تھا کہ اچھا یہ لوگ میرے مذہب سے اختلاف کرتے ہیں, حاکم میں ہوں, تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تو یہ حاکم اور محکوم کا تعلق ہے جس میں دنیا نے کم و بیش 2000 سال گزارے ہیں. یعنی حاکم اور محکوم کے تعلق ہی نے بڑی سلطنتیں پیدا کی ہیں. اس وقت بھی صورتحال یہی ہے. یعنی مسلمان بھی اگر اپنی ماضی کی تاریخ پر نگاہ ڈالتے ہیں تو وہ حاکم اور محکوم کے تعلق سے پیدا ہوئی تاریخ ہے. حاکم اور محکوم کا تعلق جہاں پیدا ہوگا وہاں فیصلہ اصل میں فاتح کرے گا کہ کیا چیز ہے.
یہ حاکم اور محکوم کی بحث سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم ایک خاص نہج تک پہنچ چکے ہیں, یہاں سے باقی اسی سیاست اور سیادت اور معاشرت کے جو بھی دیگر مسائل ہیں اور اہم امور ہیں اور سوالات ہیں ان کو ہم آگے لے کر چلیں گے اگلی قسط میں, انشاءاللہ.